الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا وسندنا ووسيلتنا في الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے عاصیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ محترم المقام حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب دامت برکاتہ العالیہ بزم رضا کے جملہ اراکین اور حاضرین مجلس آج کی یہ نشست حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی اور یہ اس فقیر کے لیے باعث افتخار ہے کہ یہاں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا گیا جس کے لیے میں تہ دل سے بزم رضا کا شکر گزار ہوں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین میں علم میں عمل میں اور دینی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ کچھ مل جل کر توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرما لیں گے مختصر وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے شخصیت پر گفتگو کرنا ذرا سا مشکل کام ہے آیت کی تفسیر بیان کرنا آسان کام ہے لیکن کسی کی شخصیت کو بیان کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے وقت اس بات کا متحمل بھی نہیں آج کی نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک خلافت سے پہلے اور ایک خلافت کے بعد تو بہت ساری باتیں ہم سمجھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ وہ ہمیں یاد بھی رہیں گے اور یہ یاد رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس فتنے کے دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہیں آج شہر کراچی میں کئی جگہ پر عید غدیر بھی منائی جا رہی ہے اور عید غدیر کے نام پر کیا کیا خرافات کی جا رہی ہیں. اس لیے بزم رضا کا یہ پروگرام کا اہتمام انتظام اور انسرام کرنا لائق ستائش ہے کہ ہم اپنی سنی عوام تک اصل حقائق پہنچا سکتے ہیں. مثل مشہور ہے کہ اپنا کھوٹا مضبوط ہونا ضروری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا کھوٹا مضبوط نہیں ہے. مخالفت باہر سے بعد میں آتی ہے, گھر سے پہلے ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر بے شمار اعتراضات بھی ہیں اور بے شمار اشکالات بھی ہیں. عام آدمی ان اعتراضات اور اشکالات کو سنتا ہے تو پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. اور سوال ظاہر ہے کہ ہر کرنے کا ہر ایک کا حق ہے, تو ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, خلافت سے پہلے اور خلافت سے بعد. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور کچھ وہ ہیں کہ جو راہ دیکھ رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور وہ نہیں بدلے اپنی اس بات سے, اپنے اس وعدے سے, اپنی منت سے, ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. علماء مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس 10-12 دن کے بعد تم پر چاروں طرف سے لشکروں کے لشکر حملہ آور ہوں گے, تو تم لوگ تیار رہو. حضرت عثمان غنی, حضرت طلحہ, حضرت مصعب رضوان اللہ تعالی علیہ وجمعین, یہ تینوں بزرگ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے دعا کری, اے رب کریم جب یہ لشکر ہمارے پاس آئیں تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ایسی ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے لیے لڑتے لڑتے تیری راہ میں شہید ہو جائیں. یہ جو دعا کی اور یہ جو منت مانی, اسی منت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فمنھم من قضى نحبہ, تم میں سے کچھ وہ مرد ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ, کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پہ جنگ شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی, تو یہ لوگ خوب جم کر لڑے, یہاں تک کہ حضرت مصعب اور حضرت طلحہ وغیرہ یہ شہید ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی بن کے لوٹے. تو اگلا جو آیت کا جز ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو ان انتظار کرنے والوں میں حضرت عثمان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور جو قرآن نے سب سے شاندار بات بیان کی ہے سمجھنے والوں کے لیے, وہ ہے وما بدلوا تبدیلا, یعنی زمین و آسمان کا خالق و مالک حضرت عثمان کے ایمان پر, ان کی دعا پر, ان کی منت پر مہر سبت فرما رہا ہے کہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا, جو عہد انہوں نے کیا تھا, وہ اپنے عہد پر, اپنے وعدے پر, اپنے ایمان پر, اپنے عقیدے پر, اپنے نظریے پر قائم ہے, بدلے نہیں. جو خبیث یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام اپنے ایمان اور عقیدے تھے معاذ اللہ پھر گئے تھے, نظریے تھے پھر گئے تھے, ان لوگوں کی اس خوب سے باطنی کا یہاں رد کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک فرما رہا ہے تم کہہ رہے ہو پھر گئے تھے, ارے میں کہتا ہوں اما بدلوا تبدیلا, ان میں سے کوئی بدلہ نہیں, اپنے وعدے سے پھرے نہیں, اپنے وعدے پر ثابت قدم رہے. یہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپ دیکھیں تو عبد مناف میں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے. عبد مناف اسی کے بیٹے ہیں. اور یہ نسب اسلام کا ایک ایسا امتیازی وصف اور ایک ایسی شان ہے جو کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف دین اسلام کی یہ شان ہے کہ وہ نسب کی حفاظت کرتا اور نسب کو بیان کرتا. عبد مناف مسعی کے بیٹے ہیں اور عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل. تو ہاشم سے جناب عبد المطلب ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، اور عبد شمس سے جو ہے حضرت عثمان غنی. تو عبد مناف میں جا کر کے دونوں مل جاتے ہیں، جس سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ دار ہیں. یہ رشتہ داری بھی کہلائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیمائش اور دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا. اسلام کی جو پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ، اس ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح فرما دیا، اور حضرت رقیہ کے ساتھ آپ نے حبشہ ہجرت فرمائی، اور حبشہ میں دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی. پھر واپس حبشہ سے مکہ تشریف لائے، اور مکہ سے پھر مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی. غزوہ بدر والے دن حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، اور غزوہ بدر میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جا کے اپنی زوجہ کی، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو. اور حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کی، اپنی اہلیہ کی تیمارداری کر رہے ہیں. جس دن غزوہ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کو، اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. جناب عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے ہیں، مصطفیٰ کریم کو جو خصوصی اختیارات حاصل ہیں، انہی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا عثمان بدری، ان کو بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا، اور نہ صرف شامل فرمایا بلکہ مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں دی جا رہی ہیں جنت. روایتوں میں آپ نے سنا علماء کرام سے کہ احد پہاڑ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں. احد پہاڑ اپنی قسمت پر خوشی سے نادا جھومنے لگا، متزلزل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے احد ٹھہر جا، جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. یہ بشارتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عطا فرما دی، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہمیں شہید کیا جائے. امام مسلم نے ایک روایت نقل فرمائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہم بیٹھے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور مٹی اور پانی ملی، کچھ کیچڑ تھی، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی سے ایسے کھلچ رہے. یکایک دروازے پہ دستک ہوئی، میں گیا جا کے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق حاضر ہوا. فرمایا، افتح، جاؤ دروازہ کھول دو، مبشر بالجنت، اور اسے جنت کی خوشخبری کے ساتھ لے آؤ. کہنے لگے، میں گیا، میں نے جا کے صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھولا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے بشارت عطا فرمائی ہے جنت کی، تشریف لے آئیے. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک دی، یہ پھر گئے، دیکھا حضرت عمر ہے، جا کے عرض کیا، حضور، عمر تشریف لائے. فرمایا، دروازہ کھول دو، وبشروا بالجنت، اور انہیں جنت کی بشارت دے دے، اور لے آؤ. یہ گئے اور جا کے کہا، اے عمر، تمہیں اللہ کے رسول جنت کی بشارت عطا فرما رہا ہے، لے کے آ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، یہ گئے، دیکھا تو حضرت عثمان غنی موجود ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا، حضرت عثمان غنی کو دیکھا، آگے عرض کی، حضور، عثمان غنی حاضر ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، مبشر ہو بالجنت، جاؤ اسے جا کر کے جنت کی بشارت دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ اس کو مصیبتوں کے ساتھ بشارت ہے. چنانچہ یہ گئے اور جا کر کے حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ مصیبتوں کی، مصائب و آلام کی اور فتنوں کی بھی بشارت دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، غور فرمایا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جب دونوں حضرات تشریف لائے دونوں کو صرف جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن جب عثمان تشریف لائے ہیں تو حضرت عثمان کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ مصیبتوں کی بشارت بھی دی جا رہی ہے۔ غیب دان نبی نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آج ہی آگاہ کر دیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان نے حضور کی یہ بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، اور سننے کے بعد یہ کہا، اے اللہ، میں ان مصیبتوں پر تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ حضرت عثمان کے دور سے مصائب و آلام اور مصیبتوں اور فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی صاحبزادی کا، حضرت رقیہ کا بدر کے موقع پہ انتقال ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر دیا، اور جب ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ساری حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ آپ اور فرمائیے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث کا ایک سلسلہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارتوں میں بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریوں میں خوشخبریاں دے رہے ہیں، عثمان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، عثمان کی بخشش کی خوشخبری دے رہے ہیں، عثمان کی مغفرت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان نے 3 مرتبہ کھڑے ہو کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بمے پالان اور سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، 300 اونٹ پیش کیے۔ آپ نے علماء سے ضرور سنا ہوگا کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ خوشی تم تمانے لگا، چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد سے تم جو بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا۔ اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارتیں، یہ سب کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ بشارتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ بار بار جنت کی بشارت، بار بار مغفرت کی بشارت، بار بار کلی حتمی مغفرت کی بشارتیں کیوں دی جا رہی؟ اس لیے تاکہ آج جو خبیث حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا منہ بند کیا جا سکے، اہل حق، اہل سنت، مذہب مہذب کے ماننے والوں کو بتایا جا سکے کہ تم ان کے دام تزویر میں، دام فریب میں نہ پھنس جانا۔ حضرت عثمان کو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑا عظیم مرتبہ حاصل ہے۔ یہ چاہیں کچھ بھی کہتے رہے، ذالک قولہم بافواہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں اور کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا ادب کرتے رہو گے، ان کی عظمت کا اعتراف دل میں کرتے رہو گے، تو یہی تمہارے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا ایمان خدا کی بارگاہ میں اسی وقت مقبول ہوگا جب تم ان کے ایمان کی شاہد اور گواہ رہو گے۔ عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، جب بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، پیغام بھجوایا کہ جا کے اہل مکہ سے یہ کہنا کہ ہم 3 دن مکہ میں رکیں گے، عمرہ کریں گے، اور اپنے ویپنز جو ہیں وہ، اپنے ہتھیار جو ہیں وہ، ہم تلواریں وغیرہ اپنے نیام میں رکھیں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اسلحے کی نمائش نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا نا، اکثر اعلان کرتے ہیں کہ اسلحے کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، اسلحے کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ پیغام لے کر جب حضرت عثمان تشریف لے گئے تو مکہ میں کئی ان کے جاننے والے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب نے بڑا پرتباہ استقبال کیا۔ حضرت عثمان سے ابو سفیان نے کہا کہ اے عثمان، کتنی عجیب و غریب بات ہے، مکہ میں آ گئے، کعبے کے اندر آ گئے، طواف نہیں کیا ابھی تک؟ ارے کعبے کا حق ہے کہ اس کا طواف کروں؟ عثمان غنی نے کہا، کعبے کا حق ہے کہ طواف کروں، لیکن میرے نبی جب تک اس کا طواف نہیں کریں گے میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ جب تک میرے آقا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی کا احترام بھی بتا رہے ہیں. عبادت اپنی جگہ ہے, ثواب ایک عبادت ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, عبادت پہ انکار نہیں ہے, لیکن یہ عبادت اسی وقت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی جب نبی کریم کا احترام اور ادب اور ان کی عظمت دل میں موجود ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر بغیر ثواب کیے بیٹھے ہوں اور غلام ثواب کر لے؟ کیا میرا ثواب قبول ہو جائے گا؟ میں ثواب نہیں کرتا, میں کعبے کا ثواب نہیں کرتا. یہی سے ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ایک خیال, نماز ہی تو پڑھنی ہے بھائی, یہاں پڑھ لو, یہ بھی مسجد ہے, وہ بھی مسجد ہے, یہ بھی امام ہے, وہ بھی امام ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امام بغیر وضو نماز پڑھا رہا ہے تو کیا پھر آپ اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی نماز دہرائیں گے یا نہیں دہرائیں گے؟ نہیں, آپ نہ دہرائیں. بہت سارے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں بھائی نماز دل سے پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا حضور نماز دل سے نہیں پڑھی جاتی, نماز وضو کر کے پورے جسم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. دل کا حاضر ہونا یہ ایک الگ بات ہے. دل کا حاضر ہونا شرائط نماز میں سے نہیں, فرائض نماز میں سے نہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن جب بے وضو امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی تو پھر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے جس کے دل میں عظمت رسول نہ ہو, جس کے دل میں احترام صحابہ نہ ہو, تو بھلا نماز کیا قبول ہونے والی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں یہ درس دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام سب سے پہلے, بعد میں طواف کعبہ, بعد میں عمرے کی بات, عمرہ بعد میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا, ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید عثمان کو قتل کر دیا گیا, لوگوں میں بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرۃ, جب درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی, تمام صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھوں پر رکھ دیے, تو اب غیب دان نبی نے بتایا کہ عثمان شہید نہیں ہے, زندہ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو سب کے اوپر رکھ رہا ہوں. ابھی یہ کہہ کر حضور نے اپنا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائے کہ اے حبیب, یہ جو سب سے اوپر ہاتھ آپ نے عثمان کا کہہ کے رکھا ہے, یہ عثمان کا آپ کا نہیں بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم, یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان سب کے ہاتھوں میں. عظمت عثمان اور مقام عثمان اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ جس ہاتھ کو رسول اللہ فرما رہے عثمان کا ہاتھ ہے, رب کائنات فرما رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی, یہ بشارتیں, یہ مغفرتیں, یہ عظمت اور مقام بتانے کا مقصد یہی ہے کہ حضور نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو, میرے صحابہ کو برا مت کہو, جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جو میرے صحابہ کو برا کہے گا گویا اس نے مجھے برا کہا. سینکڑوں کے حساب سے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں. ان تمام احادیث و آیات سے جو نتیجہ نکلتا وہ نتیجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے اور اللہ کو ان کا ایمان پسند ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایمان پسند ہے, ان کا عمل پسند ہے, ان کی شخصیت پسند ہے, اتنا اعتماد ہے رسول اللہ کو کہ اپنی ایک نہیں, دو نہیں, 40 بیٹیاں دے رہے ہیں, اپنی بیٹی دے رہے ہیں, اتنا اعتماد ہے رسول کو تو اعتماد ہے, اللہ کو اعتماد ہے, زمین و آسمان کے خالق و مالک کو اس بات پر اعتماد ہے. 14 صدی کے ملا کو اعتماد نہیں, وہ حضرت عثمان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے باز کہنا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدر کرنے والا کہنا, یہ سب وہ جملے وہ کلمات ہیں کہ جن کے ادا کرنے کے بعد انسان کا اسلام اور دین مشکوک ہو جاتا. حاضرین محترم, خلافت سے پہلے کہیے, مختصر سا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام خدمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سینکڑوں مرتبہ جنت کی بشارت اور مغفرت کی بشارت, ختمی مغفرت کی بشارت سماعت. خلافت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجلس شورا کے انتخاب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیا گیا.
24 ہجری میں آپ خلیفہ منتخب ہوئے، 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک 12 سال آپ نے خلافت تخت خلافت پر متمکن رہے. ان 12 سالوں میں آپ نے بے شمار دین کی خدمات انجام دی، جس میں اسلام کو پھیلانے اور اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، مختلف ممالک فتح کیے، مختلف علاقے فتح کیے، آرمینیا، آذربائیجان اور اس تمام پوری پٹی کو فتح کرتے کرتے کابل افغانستان تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچی. اب اندازہ لگائیے، مدینہ اور کابل اتنی بڑی ریاست اسلام کے سائے تلے تھی، اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھی. وہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مغرب کے اندر سورج ڈوبتا ہی نہیں، یورپ میں سورج ڈوبتا ہی نہیں، ادھر ڈوبتا ادھر نکلتا ہے. یہ جملہ مسلمانوں کی تہذیب کے لیے تھا، یہ اسلامی ریاستوں کی تہذیب کے لیے تھا کہ اسلامی ریاست اتنی بڑی تھی کہ وہاں سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں تھا، ہر وقت دن کا سما رہتا تھا. اب آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ریاست، امت مسلمہ اس قدر وسیع اور عریض علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، تو ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا قرآن کریم جو کہ ہماری آخری وہ کتاب ہے کہ جس پر کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت لائی گئی اور یہ عریضہ پیش کیا گیا کہ اے عثمان، امت کی خبر لیجیے، وہ قرآن جس پر ساری امت جمع تھی، آج اسی قرآن کے پڑھنے پر اختلاف، کیونکہ اجمیوں کے پاس جب قرآن آیا جو غیر عربی ہے تو وہ اس قرآن کی تلاوت اور پڑھنے میں اختلاف میں پیدا ہو. کیسے کیسے اختلافات پیدا ہو گئے، ایسے اختلافات پیدا ہو گئے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ مسلح پر مسجد میں ہی تلواریں ایک دوسرے پہ سوت کے کھڑے تھے کہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو کافر ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ اطلاعات آئیں، آپ نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ایک بڑی جماعت کو بلایا، تمام حفاظ صحابہ اکرام کو بلایا اور ایک میٹنگ کری. اس میں فیصلہ کیا کہ بھائی قرآن کریم کو ایک مرتبہ پھر جمع کیا جائے، تمام نسخے قرآن کے جمع کیے گئے. اس زمانے تک قرآن کریم پر کوئی اعراب نہیں تھا اور قرآن کریم پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ہر قبیلے والا اپنی اپنی زبان میں تلاوت کر سکتا تھا. مثلا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب یہ مالک یوم الدین میں ہم می والی زبر ما کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ قرات حفظ، اس میں تقریباً 7 قراتیں اور بھی، ملک یوم الدین یہ بھی ایک قرات ہے. کوئی اگر ہمارے یہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو، وہ نماز پڑھتے میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، تو ہم نماز توڑ دیں گے. ارے بھائی ملک یوم الدین پڑھ دیے، مالک یوم الدین نہیں پڑھا. تو یہاں اس طرح کی تلاوت کے اندر اختلافات جو ہیں وہ قرآن کے اختلافات ہیں، قرآن کے اختلاف نہیں. قرآن کا معنی اپنی جگہ برقرار رہے گا، یہ اختلاف قرآن، اور اسی اختلاف قرآن کو ناسمجھی کی بنیاد پر امت مسلمہ میں آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علماء سے رجوع کرنے کے بجائے از خود فتویٰ دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور ایسا نہیں ہے، ویسا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی صاحب علم کی خدمت میں جا کے ان سے تشفی اور تسلی حاصل کریں کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں. الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمیٹی کو یہ حکم دیا کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت کس طریقے سے کیا جائے. حضور نے تو سب کو اجازت دی، قبیلہ تمیم والے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، قبیلہ ہاشم والے اپنے قبیلے سے پڑھ رہے ہیں، مختلف قبیلے کے لوگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے مشورے کے بعد آخر میں اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا قرآن لغت قریش پہ نازل ہوا ہے اور جس لغت پر قرآن نازل ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ایک لغت پر قرآن کو باقی رکھیں، باقی جتنی بھی لغات ہیں اور طریقے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ان کو فی الحال روک دیا جائے، تاکہ یہ جو اس وقت امت مسلمہ میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا اس جھگڑے کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ تمام صحابہ اکرام نے اس پر اجماع کیا اور اجماع کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 10 کاپیاں بنوائی اور مختلف بلاد اسلامیہ میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، مکے اور مدینے میں، ہر جگہ اس کی ایک ایک کاپی بھجوا دی اور باقی جتنی قرآن کریم کی کاپیز تھیں ان تمام کاپیز کو مرکز میں جمع کیا اور مرکز میں جمع کروانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو جلا دیا۔ اب یہ جو جلوا دیا، اس جلوانے کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی النسل نو مسلم تھا، اس نے جناب والا یہ فتنہ شروع کیا کہ لو جی قرآن کریم کو جلا دیا، قرآن کریم کو جلا دیا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ خلفاء راشدین مہدیین سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور ان کا طریقہ بھی اپنی مضبوطی سے تھام لو کہ ان کے طریقے کے اوپر چلنا بھی میری ہی سنت کے اوپر چلنا۔ حضرت عثمان غنی کا وہ فیصلہ حکومتی لحاظ سے، ریاست کے لحاظ سے بالکل درست فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے بہترین نتائج آج آپ کے سامنے موجود ہیں کہ قرآن کریم پر کسی قسم کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ علماء نے دیگر قراءتوں میں قرآن کریم تلاوت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے باوجود علماء سخت منع فرماتے ہیں کہ عام عوامی اجتماعات میں مختلف جو قراءتیں ہیں ان میں قرآن کریم کو تلاوت نہ کیا جائے کہ عام آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھتا، وہ الجھ جائے۔ لیکن جو خاص علماء کی محفلیں ہوتی ہیں، قراء حضرات کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں مختلف قراءتوں میں قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک چارج، ایک اعتراض یہ لگا۔ دوسرا اعتراض، جو بڑا اعتراض ہے، وہ یہ کہ جناب حضرت عثمان غنی نے اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں کئی اہم ترین مناصب پر عموی لوگوں کو تعینات کر دیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیسیوں ایسے اہم ترین مناصب ہیں جس پر عموی لوگوں کو آپ نے تعین فرمایا، مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا یہ عمل موجود ہے کہ بیسیوں بلاد اسلامیہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ نے عموی لوگوں کو متعین فرمایا، حضرت ابو بکر نے متعین فرمایا، حضرت عمر نے متعین فرمایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سورش اور آپ کے خلاف ایک اختلاف کھڑا کرنا تھا، اور قدرت کا بھی یہ طے شدہ ایک منصوبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ مصیبتیں اور مصائب علام تو آنے ہیں، تو ان مصیبتوں کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی۔ 33 ہجری میں آپ کے خلاف اختلافات شروع ہو گئے اور یہودیوں نے، اور یہودی النسل اس نو مسلم، عبداللہ ابن سبا نے، اشتر نخائی نے اور سعسہ نے، ان لوگوں نے مل کر کے آپ کے خلاف زبردست قسم کا ایک محاصرہ کر دیا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا نا وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ ان لوگوں کا ایک ایک اپنے گمان میں یہ دھوکہ دینا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اپنی تدبیر تیار کر کے رکھی ہوئی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہودیوں نے کیا کام کیا، انہوں نے کہا دیکھو دو شخصیتیں، حضرت عثمان، حضرت علی۔ آج بھی یہ جھگڑا موجود ہے، حضرت عثمان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، حضرت علی بھی رشتہ دار، حضرت عثمان بھی حضور کے داماد ہیں، حضرت علی بھی حضور کے داماد ہیں۔ جتنے بھی مناصب ہیں جو حضرت علی کے پاس ہیں وہی حضرت عثمان کے پاس بھی ہیں، لہذا ان دونوں شخصیتوں میں ایک تقابل پیدا کر دیا، اور جب دونوں شخصیتوں میں تقابل پیدا کر دیا تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب زیادہ ہے۔ حضرت علی کے قرب زیادہ بتا کر امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فاضل عرب و عجم فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر یہ جملہ لکھتے فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا جہاں سے امت کے اندر گمراہی پیدا کرنا شروع کری, اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت عثمان پر, حضرت ابوبکر پر, حضرت عثمان اور حضرت عثمان, حضرت عمر اور حضرت ابوبکر, ان تینوں کے اوپر فضیلت ثابت کرنا شروع کر دی کہ حضرت علی جو ہے وہ ان تینوں سے صاحب فضیلت ہیں, اور یہی تبدیلی فرقہ ایک وجود میں آ گیا, ایک تبدیلی فرقہ وجود میں آ گیا جو تبدیل کا قائل تھا, فضیلت کا قائل تھا, یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ عزیزان گرامی. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب یہاں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ خلافت کا زیادہ حقدار حضرت علی تھے, عمر عثمان نہیں تھے. مجلس شورا نے دھوکہ دہی کے ساتھ عثمان غنی کو تخت خلافت پر بٹھا کر حضرت علی کے ساتھ جو ہے نا انصافی کی. عوام کا آپ کو بتایا کہ عوام الناس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنی تحقیقی باتوں میں جائیں اور غور و خوص کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اور یہ بات آج کل آپ لوگ میں سمجھتا ہوں زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹی وی اور میڈیا کے اوپر جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور ٹی وی اینکر جس طریقے سے لوگوں کو گھماتے پھرتے ہیں, ایسے انگلی پہ گھماتے رہتے ہیں, اور ہماری عوام کا حال یہ ہے کہ ٹی وی پر جو نظر آ گیا وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ابھی ابھی تازہ تازہ آسمان سے نازل ہوا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, دیکھو یہ کیمرے میں یہ دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے بالکل صحیح دکھا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت جھوٹ کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ٹی وی, سب سے بڑا پروپیگنڈا کیمرے کے پیچھے کی دنیا جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, اور کیمرے کے آگے کیا ہوتا ہے سب بکواس ہوتا ہے, سینکڑوں کے حساب سے واقعات موجود. تو آج کے دور میں جب اتنا میڈیا عام ہونے کے باوجود, الیکٹرانک میڈیا عام ہے, پرنٹ میڈیا عام ہے, اس کے باوجود ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے, تو آپ غور فرمائیں اس زمانے میں تو میڈیا تھا ہی نہیں, صرف لوگوں کے زبانی کلامی سینہ وسینہ بات آگے نکل رہی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں 3000 افراد کھڑے کر دیے گئے. 3000 افراد کا مدینے کے اندر آ جانا بہت بڑی بات ہے. مدینہ آپ نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ ہے کتنا چھوٹا تھا اور کتنا خوبصورت ہے. اب تو خیر مدینے کو کافی وسعت دے دی, آگے زمین بڑھا دی ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے ظاہری دور میں جو اس کا حدود عربہ ہے, جو اس کی سرحد ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ واقعی اتنے چھوٹے سے اراضی کے اندر 3000 افراد ایک ساتھ جمع ہوئے, مخالفت پہ کھڑے ہوئے, گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت ابو ہریرہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, یہ سارے کے سارے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں, آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. حضرت علی نے آپ کو جمعہ پڑھنے جانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اے عثمان, ان بلوائیوں کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات پورے کریں, جھگڑے کو ختم کر دیں. حضرت علی کے مشورہ دینے پر حضرت عثمان نے سارے مطالبات پورے کر دیے کہ چلو بھائی جاؤ یہاں سے, پھر بھی یہ لوگ نہیں گئے, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی چھت پر تشریف لے گئے, اور چھت پہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ان بلوائیوں سے, فسادیوں سے خطاب کیا, فرمایا اے لوگو, مجھے جانتے ہو تم؟ لوگوں نے کہا ہاں. کہا میں عثمان ہوں. عثمان, کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, مسجد نبوی جس جگہ آج بنی ہوئی ہے, یہ مسجد نبوی کی زمین خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. پیسے کس نے دیے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کس نے پیسے پیش کیے تھے؟ لوگوں نے کہا اے عثمان, تو نہیں پیسے دیے تھے. آپ نے فرمایا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ میں نے ہی اس مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیسے دیے, اور آج تم مجھے اسی مسجد میں سجدہ کرنے سے منع کرتے ہو. اسی مسجد میں سجدہ کرنے سے منع کرتے ہو. لوگوں بتاؤ, مدینے میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا, ایک ہی کنواں تھا بیری روما کے نام سے. میں نے وہ کنواں خریدا. کس نے خریدا؟ لوگوں نے کہا آپ نے خریدا. کہا جب میں نے وہ خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا, حضور نے تمام لوگوں کے لیے مفت وقف کر دیا کہ ہر شخص میں سے مفت پانی پیئے. پہلے وہ یہودی کے قبضے میں تھا, مہنگے تھا, وہ پیسے دے وہ پانی دیا کرتا تھا. حضرت عثمان نے کہا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج اسی کنویں میں سے تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے. اب غور فرمائیں, وہ کنواں
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کنواں ہے میٹھے پانی کا اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں. حضور نے فرمایا اچھا, لوگوں کو بلایا, فرمایا کہ بھائی کون ہے جو جنت کے کنویں کے بدلے میں یہ کنواں ہم سے خرید لے. اب آپ غور فرمائیے کہ جنت تو دیکھی نہیں, کنواں دیکھا نہیں, جو چیز دیکھی نہیں ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہے, قبضے میں نہیں ہے, اس کی بے کیسے ہو سکتی ہے؟ بے کا تو اصول یہی ہے کہ پہلے چیز قبضے میں آئے, اس کو دیکھیں, دیکھنے کے بعد پھر بے کی جائے گی. خرید و فروخت کرنے کا یہ بنیادی اصول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں عام اعلان فرما رہے ہیں کون ہے جو جنت کے کنویں کے بدلے میں وہ کنواں خرید. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کنواں میں خرید کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو کیا مجھے جنت کا کنواں عطا فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا دیا. یہ کون کہتے ہیں کل اختیارات دیا؟ اور ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عبدت سے یہ جملہ ادا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا کنواں حضرت عثمان کے نام کرا. حضرت عثمان غنی ان بلوائیوں سے خطاب فرما رہے تم اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دے رہے, کس قدر افسوس کی بات. کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جاتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے درست کر کے لیٹے ہوتے تھے تو بیٹھ جایا کرتے تھے, ٹانگیں پھیلائی ہوتی تھی تو سمیٹ لیا کرتے تھے. اما عائشہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں حیا نہ کروں. ارے زمین و آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں, اللہ کا رسول حیا کرتا, تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم میرے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو, مجھے مارنا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن سبا نے کہا اے عثمان اپنی یہ تقریر بند کرو اور سیدھے سیدھے تخت خلافت سے نیچے اتر جاؤ. اس وقت حضرت عثمان نے رو کر کہا, آپ نے کہا ہاں تیرے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اپنے محبوب آقا کا ارشاد یاد آ گیا. ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اے عثمان ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجھ سے تیری قمیض اتارنے کے لیے کہیں گے, تو اپنی قمیض مت اتارنا. آج مجھے بات سمجھ میں آئی کہ وہ قمیض تخت خلافت ہی وہ خلافت ہے اور وہ تم مجھ سے زبردستی اتروانا چاہتے ہو. میں اپنے نبی کی بات سے نہیں پھروں گا, بابا بدلوں تبدیلا بات سے نہیں پھروں گا, میں اتنی آسانی سے اتار کے نہیں دے دوں گا. چنانچہ آپ کو 40 دن تک آپ کے گھر میں محصور کر کے رکھا گیا, دانا پانی سب بند. روایتوں میں آتا ہے 20 دن تک پانی بند, کھانا بند. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے پینے کا سامان لے کر چھپ کے جانے لگی کہ جاؤ ان کی پہنچا دوں, تو بلوائیوں نے آپ کا احترام بھی نہیں کیا اور وہ سارا کھانے پینے کا سامان چھینا, آپ کو دھکے دے کے بھگا دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب امام حسین پر 3 دن تک پانی بن رہا. بے شک امام حسین ہمارے سر کے تاج ہیں, میں ہاشمی خاندان انہی کی نسل سے چلا آ رہا ہوں, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں بالکل اہل بیت, لیکن حضرت عثمان پر 20 دن تک پانی بن رہا ہے. حضرت عثمان بھی تو اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں, حضرت عثمان کا شمار اہل بیت میں نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے یہ بھی گھر والے, یہ صرف 5 ہی نہیں ہے. حضرت عثمان پر 20 دن پانی بند رہا, کھانا پینا بند رہا, 40 دن تک محصور کر کے رکھا گیا, اس قدر ظلم و ستم ہوئے, آخر میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا, آپ کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کٹ گئیں, یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اور شہادت کے بعد 3 دن تک آپ کا جسد اتھر اپنے گھر میں بے گور و کفن پڑا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان کی عظمت کو سلام کہ اس قدر جانثار ہیں, 20,000 سے زیادہ جانثار آپ کے ساتھ موجود ہیں, تمام صحابہ اکرام موجود ہیں اور سب کے سب اپنی جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچے اور انہوں نے کہا اے عثمان
تین باتیں، یا تو آپ مکے تشریف لے جائیے، یہ حرم شریف کا احترام کریں گے، آپ کو قتل نہیں کریں گے، یا اپنے گھر کے پیچھے سے دروازے سے نکل جائیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں شام میں، وہ آپ کو پناہ دے دیں گے، یا پھر آپ خلافت کو چھوڑ دیں. حضرت عثمان نے کہا میں تینوں باتیں نہیں مانوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عثمان تم شہید ہو گئے، اور آج گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا سرکار تشریف لائے تھے اور آقا علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کل جمعہ کا دن ہے اور کل شام کو افطار تم ہمارے ساتھ کرنا. اس قدر عظیم بشارت ہے، اس قدر کھلی ہوئی بات، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کسی قسم کا التباس نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، فتیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، بس اللہ تمہارے لیے کافی. اس آیت پر پہنچے تو آپ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ مقبول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی کس قدر مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی مظلومیت پر سلام. اے عثمان تیری عظمت پر سلام. کل قیامت کے دن کسی کا لہو احد کی گھاٹیوں میں سے اٹھے گا، کسی کا لہو بدر کی وادیوں میں سے اٹھے گا. عثمان تیرے لہو پر ساری امت کا سلام، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا لہو قرآن کی آیتوں سے پکار پکار کر کہے گا اے رب کریم میں نے جان بھی دی تو تیری راہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. ان کے مزار پر انوار پر رب کریم بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں فیضان عثمان غنی سے خوب خوب فیضیاب اور شادکام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.